بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ورحم بوهنشيتي مش للدرس من التفسير سورة الغاشية. سورة الغاشية کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلى نارا حامیہ، تسقى من عین آنیہ، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم ان علينا حسابهم. اس عظیم سورت کا ترجمہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپنے والی یعنی قیامت کی بات پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل و عاجز ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، تصلا نارن حامیہ، دھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہ ان کے لیے کھانا ہوگا مگر خاردار گھاس سے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش یعنی کمائی سے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ نہ سنیں گے کوئی بیہودہ بکواس، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا سرر مرفوع، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، و اکواب موضوع، آب خورے چنے ہوئے، و نمارق مصفوفہ، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور گدے بکھرے ہوئے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، وإلى السماء كيف رفعت، اور کیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کیا نہیں دیکھتے کیسے نصب کیا گئے، وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کیا نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی، فذكر، بس آپ سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں، الا من تولى وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا یعنی منکر ہو گیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ اسے عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب، ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابهم، پھر بے شک ہم پر ہے یعنی ہمارا کام ہے ان کا حساب لینا. اس عظيم سورة في التفسير من فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فرماته هل أتاك حديث الغاشية؟ يجوز أن يكون الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يه خطاب جوه هل أتاك أنت، يه خطاب جوه يه جائز هيك الله تعالى كي بيعرف محمد صلى الله عليه وسلم كترفه وحده وأمته تبعا له، كي خطاب الله تعالى كي بيعرف محمد صلى الله عليه وسلم كي ليه أور أمة آب صلى الله عليه وسلم كي تابع إس خطاب منه. ويجوز أن يكون عاما لكل من يأتي خطابه، وليبي جائز هي كي عام خطابه هر الشخص كي ليه جس كي ليه خطاب درست هي. هل أتاك حديث الغاشية؟ أتاك أنت يعني مخاطب كون هي الله تعالى كي بيعرف محمد صلى الله عليه وسلم هي أور پھر آب صلى الله عليه وسلم كي أمت هي، اور ہر وہ شخص جس کو خطاب کیا جاتا ہے، سب معنی ٹھیک ہے، سب معانی ٹھیک ہے. والاستفام هنا للتشويقي، استفام هل استفام کے لیے ہے. اچھا یہ جو استفام ہے یعنی یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں استفام صرف سوال کے لیے نہیں ہوتا، سوال کے ساتھ کوئی اور معنی بھی چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سوال کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے کہ جس کے چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یا تو شوق پیدا کرنا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے، یا اس کی عظمت مقصود ہوتی ہے، یا کچھ اور معنی ہوتے ہیں سوال میں. تو هل اتاک، هل سوال ہے، سوال کے لیے یہ ادات استعمال ہوتی ہے عربی میں. تو کس لیے بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کا آغاز اس سوال سے کیوں کیا ہے؟ غاشیت ڈھانپ دینے والی قیامت کے دن سے سوال کیوں اللہ تعالیٰ نے سورت میں سورت کی ابتدا اس سوال سے کیوں کی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والاستفام هنا للتشويق، استفام تشویق کے لیے یعنی شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ پتہ چلے سننے والے کو اور شوق پیدا ہو خبر جاننے کے لیے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. فهو كقوله تعالى، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو میں کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر یا دلالت نہ کروں اس تجارت کے تعلق سے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلائے. تو حل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جاننا ہے کہ وہ ہے کیا تجارت، باقی شوق پیدا کرنا اصل بات ہے. تو اس لیے جواب فوراً آ سکتا تھا کہ جہاد سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پھر جہاد مال سے اور اپنے نفس سے جہاد جو ہے اس سے، یعنی یہ وہ تجارت ہے جو ایک مومن کو عذاب علیم سے نجات دلاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سوال کے نشان میں یعنی سوال کر کے جواب دینا چاہا. تو سوال کیوں کیا گیا؟ تاکہ شوق پیدا ہو جواب کو جاننے کے لیے کہ اصل جواب ہے کیا. اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو اچھے استاد ہوتے ہیں ٹیچنگ میں بھی، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں بھی، تو وہ موضوع کو دلچسپ بنانے کے لیے اور طلاب علم میں، اسٹوڈنٹس میں شوق پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوال کر کے پوچھتے ہیں پھر تاکہ جواب جاننے کے لیے طالب میں جو ہے، اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ شوق پیدا ہو. ایک تو یہ ہے سورۃ الصف آیت نمبر 10 میں یہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویجوز ان یکون للتعظیم، یہ بھی جائز ہے کہ سوال جو ہے تعظیم کے لیے ہو. لعظم هذا الحدیث عن الغاشیہ، کیونکہ بات غاشیہ قیامت ڈھانپنے والی قیامت کے تعلق سے ہے جو بات ہونے والی ہے، تو سوال اس لیے کیا گیا اس دن کے تعلق سے تاکہ اس دن کی عظمت کا علم ہو جائے کہ عام بات نہیں ہو رہی، ایک عظیم چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. حدیث الغاشیہ، هل کا جان لیا ہم نے، هل اتاک مخاطب کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اور ہر وہ شخص جو خطاب کے لیے مناسب ہو. حدیث الغاشیہ سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ای نبأها وخبرها، حدیث یعنی نبأ یا خبر، کیا خبر پہنچی آپ کو غاشیہ کی. غاشیہ کیا ہے؟ والغاشیہ هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. وہ یوم القیامة، اور یہ قیامت کا دن ہے. التي تحدث الله أن في القرآن كثيرا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی بیان فرمایا ہے اور خبر دی ہے. ووصفها الله ووصفها بأوصاف عظيمة، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ جگہوں پر قیامت کا ذکر بھی کیا ہے اور قیامت کے عظیم اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، مثل قول تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا عظیم چیز ہے، قیامت کا زلزلہ ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے جو بہت عظیم ہے، یوم ترونها، جس دن تم لوگ دیکھو گے، یعنی قیامت کو، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلایا ہے اس سے ذہول کی صورت میں رہے گی اور بھول جائے گی کہ اس نے کس کس کو دودھ پلایا ہے ڈر کی وجہ سے، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی حمل اپنا حمل گرا دے گی، وترى الناس سكارى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسكارى، اور حقیقتاً وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، لیکن نشے کی حالت کیوں نظر آ رہی ہے، ولكن عذاب الله شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی شدید اور بہت ہی سخت ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2۔ قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی الا ما شاء اللہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ تارے، یہ درند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جن، یہ انس، کچھ باقی نہیں رہے گا الا ما شاء اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور قرآن مجید میں آخری پارے میں، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان سب کا ذکر ہے، سورج کے ساتھ کیا ہوگا، چاند کے ساتھ کیا ہوگا، آسمان کے ساتھ کیا ہوگا، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، سمندر، پہاڑ وغیرہ، جتنی مخلوقات، جن و انس، انسان، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، ہماری کیا حالت ہوگی، تو سب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم اسی جز کی تفسیر میں، اور دیکھیں گے کہ کتنی خوفناک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے اس دن کے تعلق سے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ایک راستہ ہے اس دن کے لیے تیار ہونے کا، یا ایہ الناس، کیا کرو، اتقوا ربکم، بس یہ ہے، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے سارے معاملات دنیا کے اور آخرت کے بھی آسان ہو جائیں گے، اور جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا اس کے لیے دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت بھی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر دینے والا ہے؟ اقترب، قریب آ چکا ہے، کیا، کس کے قریب ہو چکا ہے، للناس حسابهم، لوگوں کے، ان کا حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کے کیا حالت ہے، وہم فی غفلت معرضون، غفلت میں کیوں ہیں، معرض ہیں، اپنے رب سے معرض ہیں، اپنے رب کے دین سے معرض ہیں، فرما برداری سے اعراض کر چکے ہیں، منہ موڑ چکے ہیں، دنیا میں غفلت میں نہیں، دنیا سے غفلت میں نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز وہ جانتے ہیں، دنیا کی ہر خیر وہ چاہتے ہیں، آخرت سے غفلت میں ہیں، آخرت سے اعراض ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اعراض ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض ہے۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، ہم میں سے کتنے مسلمان جو توحید کو سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے، اور یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، جب میں انہیں کلمہ پڑھ لیا تو اب مجھے کیسا مسلمان ہونا چاہیے، جو نہیں جانتا غفلت میں ہے کہ نہیں ہے، سبحان اللہ، واللہ یہ دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، زلزلۃ الساعۃ، وہ شدید جھٹکا آنے والا ہے، اور ایسا وقت آئے گا، دودھ پلانے والی عورت کا ذکر خصوصی طور پہ اور حمل والی عورت کا ذکر کیوں ہے؟ جو عورت دودھ کسی کو پلاتی ہے نا وہ کبھی بھولتی نہیں ہے اسے، سبحان اللہ، سینے سے لگا کسی کو دودھ پلانا اور زندگی بھر یاد رکھتی ہے، دودھ پینے والا بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، والدین بتا دے تم نے فلاں کا دودھ پیا، یا جس کے بچے نے دودھ کسی عورت کے پیا وہ ماں بھی بھول سکتی ہے کیونکہ اس نے خود دودھ نہیں پلایا، لیکن جو دودھ پلاتی ہے نا اس کو اپنے بچوں، کیونکہ اس کے رضا بیٹا بن جاتا ہے نا، اپنے بچوں کی طرح اسے یاد ہوتا ہے کہ میں نے کس کس کو دودھ پلایا ہے، لیکن اس دن شدید خوفناک دن ہوگا، دودھ پلانے والی بھول جائے گی، اس کو ذہول کی حالت، جو شدید ڈر کی وجہ سے بندہ بھول جاتا ہے نا کہ چیز، ذہول کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے اب عقل کام نہیں کر رہی، عقل کام نہیں کریں گے اس دن، اس دن ایمان ہوگا تب فائدہ ہوگا، ایمان کہاں ہوگا، وہ تو یعنی قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، حمل والی عورت ڈر کی وجہ سے حمل گرا دے گی، لوگ یوں نظر آئیں گے جیسے کہ نشے میں ہو، یعنی عقل کام نہیں کر رہی، حقیقتاً وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کا عذاب اتنی سخت ہے، یعنی کون دیکھ سکتا ہے کہ سمندر ابل رہے ہیں، پہاڑ ذرا ریزر ہے زہر اور ان کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین پہ جھٹکے ہیں، زلزلے ہیں، دراڑے ہیں، آسمان میں شگاف پڑ گئے ہیں، سبحان اللہ، سورج کا نور ختم ہو چکا ہے اور تارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، واللہ دل نکلنے کو آتا ہے، اتنی شدید ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جب زلزلہ زمین کو ہوگا ایسا جھٹکا ہوگا قیامت کا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا اس کے اوپر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم قسم اللہ سبحانہ وتعالی الناس فی ہذا الیوم الی قسمین، قیامت کے دن لوگ مر گئے دوبارہ زندہ ہو گئے، دوسرا سور پھونکا گیا، اب ذکر ہے دوسرے، کیوں قیامت کے دن کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرے سے جب آخرت شروع ہوگی، سب قیامت کے دن ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ بیچ کا وقت جو ہے وہ کوئی وقت نہیں ہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا پوری زندہ جو زندہ چیزوں مر گئی ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ سب قیامت کا دن ہے، دنیا کا خاتمہ، دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، اسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جو آخرت کا پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں هل اتاك حدیث الغاشیہ، قیامت جس کی تفصیل دوسری بھی صورتوں میں آئے گا کہ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے اور پہاڑ ہیں، جیسے سورۃ التکویر، سورۃ الزلزلہ وغیرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا، سورۃ القارعہ میں اس کا ذکر ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، اور اگلی جو یہ آیات ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس دن دو قسموں میں تقسیم کر دیا، اب لوگوں کی دو قسمیں، تیسری نہیں ہے، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا دوسرا لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ، پہلے قسم کے لوگ اس دن بعض ہے چہرے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، چہروں پر ذلت طاری ہوگی، کالک طاری ہوگی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، تسود وجوہ، سبحان اللہ، مطلب سب پہ رحم فرمائے، وجوہ یومئذ خاشعہ یعنی ذلیل ہے، عاجز ہیں، كما قال تعالى وتراهم، جس اللہ نے فرمایا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، سورة الشورى نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم پر پیش کر دیا جائیں گے، جہنمی جو ہیں، خاشعین من الذل، وہ عاجز ہوں گے ذلت میں، ينظرون من طرف خفی، طرف خفی سے دیکھتے ہوں گے، طرف خفی کیا ہوتا ہے، آنکھ چرا کر دیکھنا جیسے ہم کہتے ہیں، کیوں، شرمندگی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، عذاب ہے، خوشی سے کوئی چیز دیکھ نہیں پائیں گے، وہ ڈر ہے کہیں سے کوئی اور عذاب نہ آ جائے، سبحان اللہ، فمعنى خاشعة یعنی ذلیلہ، خاشعة کیا معنی ہے، یعنی ذلیل اور عاجز ہے، اچھا، عاملت الناصبہ, یہ لوگ جو ہیں جیسا فرماتے ہیں عاملت عملا یکون به النصب وهو التعب, محنت مشقت کام کرنے والے, تھکنے والے, محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قال العلماء, شیخ صفوان علماء کہتے ہیں وذلك انهم يكلفون يوم القيامه بجر السلاسل والاغلال, کیونکہ قیامت کے دن ان کو اس چیز کی تکلیف دی جائے گی, ان کو جس کا حکم دیا جائے گا اب تم جیسے کہتے ہیں قید با مشقت, اب جہنم میں مشقت کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے کہ السلاسل والاغلال, ہتھکڑیاں, بیڑیاں, توک گلے میں, یہ سب اٹھائیں گے اور جہنم کی ہوں گی, دنیا والی نہیں, یہ لوہا دنیا کا لوہا نہیں, جہنم کی ہتھکڑی, جہنم کی بیڑی, پاؤں میں جہنم کی, گلے میں توک جہنم کا, نعوذ باللہ, اور اٹھانا پڑے گا, بہت بوجھ ہے, بہت بھاری ہے, لیکن تعب ہے, نصب ہے, تکلیف ہے, شدت ہے, عذاب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والخوض فی نار جہنم کما یخوض الرجل فی الوحل, اور جہنم کے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جیسا کہ غرق ہوں گے جیسا کہ کوئی شخص کیچڑ یا دلدل میں غرق ہوتا ہے. کبھی دیکھا کسی کو دلدل میں کیسے تکلیف میں ہوتا ہے, نکلنا چاہتا نکل نہیں پاتا, تو جہنم میں جو جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا, اس کے لیے جہنم دلدل نما ہوگی اور وہ اس میں سے کبھی نکل نہیں پائے گا, یعنی عذاب ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. فہی عاملۃ تعبۃ من العمل الذي تكلف به يوم القيامه, تو ایسے چہرے جو ہیں اس قسم کے لوگ جو جہنمی ہیں وہ عذاب میں ہوں گے, مشقت میں ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے, وہ تکلیف وہ مشقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جائے گا کہ قیامت کے دن یہ تکلیفیں ان لوگوں کو ملے گی. لأنه عمل عذاب وعقاب, کیونکہ یہ عمل جو ہے عذاب اور عقاب کا عمل ہے, مشقت ہے. وليس المعنى كما قال بعضهم ان المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وشيء سفر ماتي معنى یہ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے جو دنیا میں جن کی سعی گمراہ ہوئی ہے, یعنی کفر کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, نافرمانی کا راستہ اختیار کر چکے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, جیسے کہ نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہیں, یہود سمجھتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں, اور وہ نصارہ بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان اور صحیح عمل کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر نعوذ باللہ اپنا ایمان بنا لینا, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معنی اس آیت کریمہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, وہ ٹھیک ہے سورۃ الکہف کی یہ آیت جو ہے اس کا تعلق نصارہ سے ہی ہے اور ان جیسے ہر اس شخص سے ہے جو بدعت کر کے دین میں نئی چیز ایجاد کر کے اللہ کا قرب اور نزدیک حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ سمجھ کر کہ میں صحیح کر رہا ہوں, حقیقتاً وہ غلط کر رہا تو گمراہی کا راستہ اختیار کر چکا ہوتا ہے, لیکن اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ سنے کیوں, وذلك لان الله قيد هذا بقوله وجوه يومئذ, کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پہ قید بیان کی ہے کہ بعض چہرے اس دن, کون سا دن ہے, قیامت کا دن, اور ان کا ذکر دوسری سورۃ کہف کی آیت میں اس دنیا کے تعلق سے ہے کہ دنیا میں ان کا جو عمل وہ سمجھتے تھے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ کہف کی آیت کا معنی دنیا کے تعلق سے ہے اور جو سورۃ الغاشیہ کی آیت اس کا تعلق آخرت سے ہے. یومئذ تأتي الغاشیہ, جس دن غاشیہ آئے گی, وهذا لا يكون الا يوم القيامه, اور یہ صرف قیامت کے دن ہی ہوگا. اذا فهي عامله ناصبه بما تكلف به من جر السلاسل والاغلال والخوض في نار جهنم اعاذنا الله منها. ٹھیک ہے, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تصل نارا حامیہ اي تدخل في نار جهنم, یہ چہرے جو ہوں گے, یہ لوگ جو ہوں گے, چہرہ کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے عزت شرف والی جگہ کون سی ہے, اس کا چہرہ ہے, اور انسان دنیا میں بھی حادثات میں اپنے چہرے کو بچاتا رہتا ہے, اچانک ریفلیکسلی جب کوئی چیز آپ کو کوئی مارتا ہے یا کچھ آپ کے سامنے آ رہے ہو تو فوراً اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے آ جاتا ہے آپ کا، کیونکہ شرف والی چیز کو بچنا چاہیے سبحان اللہ. تو قیامت کے دن چہروں کا ذکر اس لیے ہے کہ اگر چہرہ ذلیل ہے تو پھر باقی جسم عزت والا ہو نہیں سکتا. جو اصل عزت شرف والی چیز تکلیف میں ہے تو باقی جسم آرام میں کبھی ہو نہیں سکتا. تصلا نارا حامیہ اے تدخلوا فی نار جہنم، یعنی جہنم میں داخل ہوں گے یہ چہرے یہ لوگ. والنار الحامیہ التي بلغت من حمویها انها فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا. اور ایسی گرم آگ، حامیہ سے مراد ایسی گرم آگ ہے جس کی گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ دنیا کی آگ سے کتنی 69 نہیں ہے 69 جو لفظ ہے وہ ٹھیک ہے، 69 کے بعد 60 ہوتا ہے، 69 کے بعد 70 ہوتا ہے، تو 69 جو ہے 69 ہی ہے. بارک اللہ فیک، کہاں گنتی والے کہیں ٹھیک ہے نا، 69 ہی ہے نا، الحمدللہ. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی نار الدنیا كلها بما فيها من اشد ما يكون من حرارة نار جهنم اشد منها ب 69 جزءا. یعنی دنیا کی ساری کی ساری آگ کو ملایا جائے ایک جگہ پہ، دنیا کی ساری آگ جتنی بھی موجود ہے، چاہے جنگلوں میں لگی ہے، چاہے گھروں میں ہے، چاہے چولہوں میں، جو بھی آگ موجود ہے دنیا میں، ساری اکٹھی کر لی جائے وہ پھر بھی 70 میں سے ایک حصہ ہے اور باقی 69 حصے جہنم کی آگ ہے، نعوذ باللہ. ويدلك على شدة حرارتها أن حرارة الشمس تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها. اور دوسرے دلیل کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ شدید ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی جو ہے ہمیں پہنچتی ہے جبکہ سورج ہم سے بہت دور ہے. ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة. اور جبکہ یہ جو سورج کی گرمی ہے بہت سارے ٹھنڈے انوائرمنٹ سے گزر کے ہمارے پاس پہنچتی ہے، آسمان میں جو ہے ٹیمپریچر سے کم ہوتا ہے تو ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کتنی شدید گرمی ہوتی ہے سبحان اللہ. وتصل لنا هذه الحراره التي تدرك ولا سيما في ايام الصيف، جو خصوصی طور پر گرمیوں کے دنوں میں بہت شدید گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے اس سورج کی. فالنار نار حامیه، جہنم کی آگ حامیہ ہے، بہت شدید سخت گرم ہے. ولما بين مكانهم وَأَنَّهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کہاں رہیں گے، یہ چہرے جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو عاملۃ الناصبہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہاں ہوں گے، ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تو بتا دیا. وَلَمَّا بَيَّنَ مَكَانَهُمْ وَأَنَّهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الْحَامِيَةِ بَيَّنَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، ان کا طعام اور شراب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا کھائیں گے، سن لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تسقى من عين آنیہ ليس لهم طعام الا من ضریع، پہلی آیت میں پینا ہے، دوسری آیت میں کھانا ہے. تسقى اي هذه الوجوه، یعنی یہ چہرے پلائے جائیں گے، خود نہیں پئیں گے. تسقى مبنی المجهول ہے، من عين اي شدیدۃ الحرارة، ایسے چشمے سے جو بہت ہی زیادہ گرم، کھولتا ہوا چشمہ پانی کا. هذا بالنسبه لشرابهم، یہ ان کا پینا ہے. ومع هذا لا ياتي هذا الشراب بكل سهوله، اب پانی کی اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا اگر نمبرنگ لگائے، نمبر ایک پلائے جائیں خود نہیں پئیں گے، وصف جہنم میں نعوذ باللہ پینے والے کو لے کیا پئیں گے اور کیسے پئیں گے، نمبر ایک پینے کا طریقہ خود نہیں پئیں گے، ہمیں پیاس یہاں پہ لگتی ہے ہم خود جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں پینے کے لیے، وہاں پر پیاس کی شدت ہوگی اس شدت میں بھی مرضی سے نہیں پی سکیں گے، ٹھیک ہے. تسقا من عین آنیہ، شدید گرم ابلتا ہوا چشمہ. جو بہت مشکل سے ملے گا. او کل ما ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطشوا سقوا، يا جب پیاس لگے گی تو ان کو پلائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. وإنما يأتي كلما اشتد عطشوا مستغاثوا، تیسرا جب تک کہ ان کو پیاس شدت سے نہیں لگے گی اور خود استغاثہ نہیں کریں گے اپنے رب سے کہ ان کو پلایا جائے، تیسرا خود استغاثہ کریں گے، مانگیں گے پینے کے لیے، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ الى آخر الآية، سورة الكهف نمبر 29. اور اگر وہ استغاثہ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں بڑی شدت میں اپنے رب سے، یغاثو بما، ان کو پانی دیا جائے گا، کیسا ہوگا؟ کل مہلی، ابلتا ہوا پانی، شدید گرم پانی، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جلا دے گا. علماء فرمایا پانی ابھی پیا نہیں، قریب آئے گا چہرے کی جلد اڑ جائے گی، جل جائے گی چہرے کی جلد گرمی سے، ابھی پیا نہیں ہے. یشوی الوجوہ، شوی، جانتے شوی کیا ہوتا ہے؟ بھوننا، بھون جائیں گے، جیسے گوشت کو کوئلے پر یا توے پر بھونا جاتا ہے، اس طریقے سے جب یہ پانی قریب ہوگا پینے کے لیے، یشوی الوجوہ. شخص فرماتے ہذا الماء، اچھا کتنی وصف ہو گیا؟ استغاثہ، پھر اتنی شدید گرم کے چہرے کو جلا دے گا، بھون دے گا، نمبر چار ہے یہ. ھذا الماء اذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، یہ پانی جب ان کے منہ کے قریب کر دیا جائے گا تو ان کو چہروں کو بھون دے گا، یہاں تک کہ گوشت جو ہے وہ گر جائے گا، چہرے کا گرنا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا دَخَلَ فِي أَجْوَافِهِمْ قَطَّعَهَا، اور اگر یہ پانی وہ پی لیتے ہیں اور ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. پانچواں وصف کیا ہے؟ آنتوں کو کاٹ دیتا ہے، آنتیں کٹ جائیں گی. یقول عز وجل، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو دیکھیں، سقو، ان کو پانی پلایا گیا بہت شدید گرم کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، قطع نہیں، قطع قطع میں کیا فرق ہے؟ قطع بار بار کاٹا، ان کے امعاءہم یعنی آنتیں، آنتوں کو بار بار کاٹنے والا پانی، جیسے سورۃ یوسف میں قطع یا قطعنا ایدیہن، قطعنا قطعنا، کہ بار بار ہاتھوں کو کاٹا چھری سے عورتوں نے، یہاں پر قطع امعاءہم، کہ ایک بار نہیں پانی پی اور ایک دفعہ آنت کو کاٹ دیا، نہیں، بار بار آنتوں کو کاٹ، یعنی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. سورۃ محمد آیت نمبر 15، فلا يستفيدون منه لا ظاہرا ولا باطنا، تو یہ پانی جو ان کو پلایا جائے گا نہ تو ظاہر میں ان کو کوئی ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا، اور نہ ہی باطنا پینے سے ان کو کوئی فائدہ ملے گا. لا ظاہرا بالبرودۃ ببرد الوجوہ، نہ تو ظاہرا جب وہ پئیں گے تو چہرے خوشگوار اور ٹھنڈک چہرے تک پہنچے گی، ایسا نہیں ہوگا. ولا باطنا بالری، اور نہ ہی پینے سے کہ ان کی پیاس بجھ جائے. ولکنہم العیاذ باللہ یغاثون بہذا الماء، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ اس پانی سے ان کو استغاثہ کیا جائے گا اور یہ پانی پلایا جائے گا. ولہذا قال تسقى من عین آنی، اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو اس شدید گرم کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. انسان جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو پینے سے پہلے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے کہ نہیں؟ انسان خوشی ہوتی ہے جب قریب آتا ہے، وہ ٹھنڈک ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے، وہ زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر جو ہے چہرے تک بھی اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہونٹ تک ویسے پہنچے ٹچ کرنے سے، اس سے پہلے بھی اس کی ٹھنڈک چہرے تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ لیکن شخص نے فرماتی ہے پانی ایسا نہ تو ظاہر اس کو کوئی فائدہ ہے کہ چہرے کو اس کے کوئی رونق، اس کو فائدہ ہو، چہرے کو خوشگوار چہرہ بن جائے اس کو قریب لانے سے، بلکہ چہرہ تو جل جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور نہ ہی باطن پینے سے ان کی کوئی پیاس بجھے گی. سوال یہ ہے کہ مانگیں گے کیوں؟ عذاب ہے، پیاس اتنی شدید ہے، اس جلانے سے بھی زیادہ اس پیاس کا عذاب ہے، نعوذ باللہ. یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ ایک دفعہ تو پی لیا نا، پتہ چل گیا کہ عذاب ہے، چہرے کے گوشت جو ہے گرمی کی شدت سے بھون جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے زمین پہ ہو کے گر جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، آنتیں بھی کٹ گئی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، پھر بھی مانگیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا پیغام ہے؟ کہ پیاس کی شدت کا عذاب اس کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ. یہ تو پینا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کھانے سے پہلے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فإذا قال قائل، اگر کوئی شخص کہتا ہے کیف تکون هذه العين في نار جهنم العادة ان الماء يطفئ النار، یہ پانی کا چشمہ جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ پانی عادت کے طور پر عموماً پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، تو جہنم آگ ہی آگ ہے، پھر پانی بھی جہنم میں ہے، کیسے ممکن ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجواب، اس کا جواب اولاً پہلے نمبر پہ، ان امور الآخرت لا تقاس بأمور الدنیا، کہ آخرت کے امور کا قیاس دنیا کے امور سے نہیں کیا جاتا. لو انها قیست بأمور الدنیا ما استطعنا ان نتصور كيف يكون اگر ہم آخرت کی امور دنیا پر قیاس کرنا شروع کر دیں تو پھر کبھی بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے. الیس الشمس تدنو یوم القیامت من رؤوس الناس على قدر میل، کیا قیامت کے دن روز محشر میں یعنی سورج وہ ایک میل کے فاصلے پر نہیں ہوگی جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. والمیل اما من المکحل وهو نصف الاصبع، میل جو ہے اس کو دو معنی، یا تو آنکھ میں ڈالنے والا جو کیا کہ اسے کہتے ہیں سرما لگانے والے ہوتا ہے اس کو، جو خاص ایک آلہ ہو جسے سرما لگایا جاتا ہے، ہاں آئی لائنر نہیں ہوتا یار، نام آئی لائنر ہے اس کا، ہاں کاڑی جو ہوتی ہے اس کی. بہرحال میل المکحلہ عربی میں کہتے ہیں، یہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے، لوہے کا بھی ہوتا ہے، پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھو خوبصورت ڈیکوریٹڈ لوہے کی ہوتی ہے، اینٹیک قسم کی، اس میں آپ کھولتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سلاخ سی ہوتی ہے لوہے، اس میں سرما لگا ہوتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالا جاتا ہے. اسے یہ جو چھوٹی سی لوہے کے ٹکڑا جو اسے میل المکحلہ کہتے ہیں، مکحلہ سرمے دانے کو کہتے ہیں، میل اس کے اندر جو یہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، سلائی بھی کہتے ہیں الغرض. تو یہ ایسا فرماتے ہیں میل جو سورج ہوگا میدان محشر و قیامت کے دن میل کے فاصلے پہ ہوگا، یا تو یہ میل جو اس سرمے لگانے والے آلے کا ہے جو ایسا فرماتے ہیں نصف الاصبع، جو تقریباً یہ اگر انگلی ہے تو یہ فاصلہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، یاد ہے دیکھا نا آپ نے نصف الاصبع، یہ یعنی دو انچ کے برابر سمجھ لیں آپ، ڈھائی انچ، دو انچ تقریباً. سورج اتنی فاصلے پہ ہوگا پھر بھی لوگ زندہ ہوں گے، اگر دنیا پہ قیاس کیا جائے اور سورج اس میل پہ آ جائے کچھ باقی زندہ رہے گا، ناممکن ہے. تو اسے قیاس دنیا کا آخرت پہ قیاس نہیں کیا جاتا. دوسرا معنی میل کا شیخ صاحب فرماتے ہیں او میل المسافہ، فاصلے کے میل کا، کیلو و ثلث او نحو ذلك، ایک میل کلومیٹر کے اعتبار سے کتنا ہے، کیلو و ثلث کتنا ہوتا ہے، 1.6، ایک میل جو 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے، و ثلث یعنی ایک کلو اور ایک تہائی کلو کی. وحتى لو كان كذلك فانه لو كانت الاخره كالدنيا لشوت الناس فيها، اگر چلو اس میل کو مان لیں ہم جو فاصلے والا ہے، ڈسٹنس والا ہے، اس کے باوجود بھی اتنا اگر اتنے فاصلے پر سورج آ جاتا ہے دنیا میں تو کوئی باقی زندہ چیز نہیں رہے گی. تو قیامت کے امور دنیا کے امور پر قیاس نہیں کیا جاتے. لیکن الآخرہ لا تقاس بالدنیا، آخرت کا قیاس دنیا سے نہیں ہوتا. ایضا یحشر الناس یوم القیامۃ فی مکان واحد، دوسری مثال، قیامت کے دن سب لوگ ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے، سب کا حشر ایک جگہ پہ ہوگا. منہم من ہوا فی ظلمت شدیدۃ ومنہم من ہوا فی نور، ایک ہی جگہ ہے، بعض بہت شدید ظلمت میں ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے، اور بعض نور میں ہوں گے. اہل ایمان کے پاس ایمان کا نور ہوگا، وہ نور میں ہوں گے. جو اہل کفر اہل بدعت ہیں نافرمانوں کے پاس، جتنی ایمان اہل کفر کے پاس تو ایمان ہو گئے نہیں، تو شدید ظلمت میں ہوں گے. اور جو اہل کفر نہیں ان کا ایمان، ان کا نور اتنا ہوں گے جتنا ان کے پاس ان کا ایمان ہے، کم ہے یا زیادہ یا ضعیف. تو ایک ہی جگہ پر ایک ہی میدان میں، یہاں پر اگر ایک لائٹ بھی جل جائے تو کہیں پہ ظلمت ہوگی، اس جگہ پہ نہیں، ظلمت باہر ہو سکتی اس چار دیواری کے باہر، لیکن اس جگہ جہاں پر ایک دفعہ نور آ جائے دنیا میں تو وہ جگہ سارا روشن ہو جاتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں، ایک جگہ پر نور بھی ہے ظلمت بھی ہے، نور بھی ہے ظلمت بھی ہے. تو دنیا کا قیاس آخرت پہ عموم پر نہیں کیا جاتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، سوره الى اخر الايه سوره التحريم ایت نمبر 8، ان کا نور جو ان کے آگے ہوا اور ان کے ایمان سے یہ نور ہوگا. يحشرون في مكان واحد، ایک جگہ پر ان کا حشر ہوگا. ويعرقون منهم، اچھا تیسری مثال، ويعرقون اور ان کو شدید پسینہ آئے گا قائم کے دن میدان محشر میں لوگوں کو. منهم من يصل الى من يصل العرق الى كعبه، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا. ومنهم من يصل الى ركبتيه، اور بعد ایسے ہوں جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنهم من يصل الى حقويه اور بعض ایسے ہوں جن کا پسینہ ان کے حق کو کہتے ہیں یہ کمر والے حصے کو یہاں تک ہوگا. ومع ذلك هم في مكان واحد, جبکہ وہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر ہوں گے. اگر پانی دنیا میں کہیں پہ کسی جگہ پہ آ جاتا ہے ایک ہی سطح پہ برابر کر دیتے ہیں کہ نہیں, اور میدان محشر یہ نہ سمجھے کہ کوئی اوپر نہیں جگہ ہوگی, زمین بالکل تانبے کی طرف برابر ہوگی, کوئی زمین پہ کوئی گڑھا نہیں ہوگا, کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, تو زمین برابر ہے. تو اگر اس میں کوئی پانی آ جاتا ہے, کوئی لکوڈ پہ برابر ہونا چاہیے نا, تو اس میں ایک ہی جگہ پہ بعض لوگوں کو پسند گھٹنے ٹخنے تک, بعض کا گھٹنے تک اور بعض کا کمر تک, بعض کا اس سے اوپر سینے تک, بعض کا گردن تک, اور بعض ڈوب رہے ہوں گے نعوذ باللہ. جگہ ایک ہے اور پسینہ بھی فلوئڈ ہے, سب کا پسینہ ہی ہے, لیکن لوگ اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن احوال الاخرت لا يجوز ان تقاس باحوال الدنيا, تو آخرت کے احوال دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاتا. پہلا جواب یہ ہے کہ جہنم میں چشمہ ہے پانی کا, اور وہ آگ کو نہیں جلائے گا بلکہ خود آگ بن جائے گا, خود کھولتا رہے گا. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, کیونکہ آخرت کے اور دنیا پہ قیاس نہیں کیے جاتے. دنیا میں پانی آگ کو جلاتا ہے, لازم نہیں کہ آخرت کا پانی بھی آخرت کی آگ کو جلا دے. واضح ہے؟ ٹھیک. دوسرا جواب, ثانیا ان اللہ على کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ها نحن الان نجد ان الشجر الاخضر توقد منه النار, کیا ہم دنیا میں نہیں دیکھتے کہ سبز درختوں سے آگ جلا دیتے ہیں؟ نہیں, درختوں سے آگ نہیں جلتی. لکڑی آپ نے دیکھا ہوگا, جو لوگ یعنی اسکاؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں, زیادہ سفر کر جنگلوں میں جاتے ہیں, تو لکڑی پر جب یوں پھیرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس تر و تازہ لکڑی کو آگ لگ سکتی ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے, تو آخرت میں جہنم میں کہ پانی کے چشمے کو نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, سورۃ یاسین آیت نمبر 80, جس نے تمہارے لیے سبز درختوں میں سے آگ کو بنایا ہے یا جلایا ہے, بس تم ان درختوں سے یعنی آگ کو جلاتے ہو. الشجر الاخضر رطب ومع ذلك اذا ضرب بعض ببعض او ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حاره يابسه, بس اگر لکڑی کو اس تر و تازہ لکڑی کو لکڑی سے مارا جائے یا اس میں آگ لگا دی جائے تو فوراً آگ لگ جاتی ہے, اور خشک گرمی والی آگ اس سے نکلتی ہے اس تر و تازہ لکڑی سے. وہ رطب بارد, جبکہ یہ لکڑی ٹھنڈی ہے اور تر ہے. فاللہ علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے. فہم یسقون من عین آنیۃ فی النار, تو قیامت کے دن یہ لوگ جو ہوں گے جو اہل جہنم ہیں, ان کو بہت گرم کھولتا ہوا چشمے سے پلایا جائے گا پانی جو ہے. ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل, اور اس اللہ تعالی قدرت میں کوئی منافع نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں اما طعامهم, یہ تو صرف ان کو پلانے کی چیز یا مشروب جو ہے, جو صرف پانی کی بات ہے. وانا حمیما وغساقا, اور بھی مشروب موجود ہیں نعوذ باللہ, اس کا ذکر آگے کریں گے ہم. پیپ اور گندگی جو ہے وہ بھی پلائی جائے گی نعوذ باللہ. تو ابھی صرف پانی کی اللہ نے یہاں پہ وصف بیان فرمایا ہے کہ پانی ہوگا تو یہ پانی کیا پئیں گے. اما طعامهم, ان کا جو کھانا ہوگا. فقال, ارشاد باری تعالی ہے لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. شخص فرماتے الضریع, قالوا ضریع کے تعلق سے مفسرین نے فرمایا ہے انه شجر ذو شوك عظیم, ایک ایسا درخت یا پودا ہے جس کے جو خاردار ہے, جس کے بہت کانٹے ہیں, عظیم کانٹے ہیں. اذا یبس لا یرعاه ولا البهائم, جب یہ خشک ہو جاتا ہے پودا یا درخت تو اسے یعنی ایک قسم کے, بعض لوگوں کو یہ قسم خاردار گھاس ہے, بعض لوگ خاردار پودا ہے, بعض لوگ درخت, اگر جو بھی ہے پودے نما ہے یا گھاس ہے, کچھ بھی ہے خاردار ہے, شدید کانٹے ہیں, خصوصی طور پر جب یہ خشک ہو جاتا ہے نا تب تو جانور بھی نہیں کھا سکتے اسے. جب تر ہوتا ہے تو اس کے کانٹے بھی تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو جانور کھا لیتے ہیں, لیکن جب یہ خشک ہو جاتا ہے نا تو جانور بھی اس ضریع کو نہیں کھا سکتے. جیسا فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَخْضَرُ رَعَتْهُ الْإِبْلُ, اور جب یہ سبز ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے تو اونٹ اسے کھا لیتے ہیں، یعنی اونٹ کو خوراک سمجھی جاتی ہے. وہ سب میندنا شبرق، اور یہاں پر ہمیں ہمارے یہاں شبرق کہا جاتا ہے. فہم العیاذ باللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پناہ، فنار جہنم، جہنم کی آگ میں، لیس لہم طعام الا من ھذا الضریع، ان کے لیے کھانا صرف یہی ہوگا جو ضریع ہے. ولكن لا تظن ان الضریع الذي في نار جہنم كالضریع الذي في الدنيا، وہ یہ نہ کبھی سمجھنا کہ جو ضریع ہے، کانٹے دار جو یہ پودے درخت ہے یا گھاس ہے، ایسی ہوگی جیسے کہ دنیا والی جس کا ہم نے ذکر کیا. یہ صرف مثال ہے بتانے کے لیے کہ ضریع ہوتا کیا ہے، دنیا میں اگر ہے تو کیسا ہے، آخرت میں ایسا ہرگز نہ ہوگا جیسے دنیا میں، یعنی اس کی شدت، اس کی تکلیف، اس کے جو کانٹوں کا چبھنا، جو درد، یہ سب نہیں ہوگا، نہیں، اس سے بڑھ کر ہوگا. اس پہ تو یقین ہے، کتنا ہوگا اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. فهو يختلف عنه اختلافا عظيما، اختلاف عظيم ہے دونوں میں. ولهذا قال، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يسمن فلا ينفع الابدان في ظاهرها، یعنی موٹا نہیں کرے گا. ہم خوراک کیوں کھاتے ہیں؟ موٹا ہونے کے لیے کہتے ہیں نہیں، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور زیادہ کھا سے موٹاپا بھی ہو جاتا ہے. تو بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہمارے نشو نمو بھی ہوتی ہے، سسٹم بھی ہمارے ٹھیک رہتے ہیں، گروتھ بھی ہوتی ہے ہمارے سیلز کی، ہمارے جسم کی، ہماری جو اس خوراک سے فائدہ وہ ہمیں ملتا ہے. تو ظاہراً اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسم پہ ظاہر اثر ہوتا ہے کہ تندرستی ہوتی ہے. کہتے ہیں موٹا تازہ تگڑا پہلوان ہے جو خوراک کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن لا یسمنو، کھائیں گے ذریع، کھائیں گے زبردست، حلق پہ یہاں پہ پھنس جائے گا، اترے گا نہیں، اتاریں گے پانی پئیں گے جو جلا دے گا چہرے کو بھی، عورتوں کو بھی کاٹ دے گا. لا یسمنو، کھا تو لیا ہے، کوئی فائدہ ہوا ظاہراً؟ نہ تو ظاہر میں کوئی موٹاپا، کوئی تر و تازگی، کچھ بھی نہیں ہے. لا یسمنو، تو ظاہر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بدن کو ظاہراً. ولا یغنی من جوع ولا ینفعها فی باطنها فهو لا خیر فیہ، بھوک مٹے گی؟ ولا یغنی من جوع، بھوک کہ علماء کہتے ہیں بھوک کی شدت اور بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ، نہ بھوک مٹے گی، نہ تو باطن کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی کوئی جسم میں تر و تازگی کی توانائی ملے گی، نہ کوئی ظاہری فائدہ ہے. تو ہے کیا پھر؟ عذاب ہے، عذاب ہے، نعوذ باللہ. شیخ فرماتے ہیں، فلا ينفع وفي باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه الا الشوك، کوئی خیر اس میں صرف کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. والتجرع العظيم، اور شدید تکلیف دے عذاب، والمرارة، اور کڑواہٹ، والرائحة المنتنة، اور بدترین گن اور بدبو، التي لا يستفيدون منها شيئا، جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کھانے کے وصف دیکھ لیں. نمبر ایک، کانٹے دار ہوگا. نمبر دو، نہ جسم کو ظاہراً فائدہ دے گا. نمبر تین، نہ باطن میں کوئی بھوک مٹائے گا. نمبر چار، کڑوا ہوگا. نمبر پانچ، بدبودار ہوگا. نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اور اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں اس پاک جگہ پر، اس پاک چھت کے نیچے جمع فرمایا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے سب کو جمع فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک. جی جی. میں کہ سوال ہے کہ عاملۃ الناصبہ کے تعلق سے سیدنا عمر بن الخطاب انہوں نے فرمایا ہے کہ نصارہ ہیں، جو راہب ہیں نصارہ کے، اور اسی تفسیر عبداللہ بن عباس سے بنت بن کثیر میں. تو یہ تو صحیح، یعنی نصارہ ان میں شامل ہیں، اہل کفر میں تو ہیں نصارہ بھی، یہود بھی، تو سب اس میں شامل ہیں. شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں جو لوگ ہیں، یعنی یہ چہرے دنیا میں ہیں، یہ عذاب دنیا میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دنیا کا نہیں ہے، یوم اذن سے مراد آخرت میں. تو آخرت میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی، اہل کفر بھی ہیں، سب وہاں پہ ہوں گے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تفسیر میں. بارک اللہ فیک. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.